نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے آج. اس کی ابتدائی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. اور آگے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بلند. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو یقیناً ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا، دونوں میں فرق. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، یعنی اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ نماز پڑھیں، جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو چوری سے روک دے گی. مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب آدمی نماز کو نماز کے طور پر پڑھتا ہے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن بے حیائی کے کاموں سے نہیں رک رہا تو اس کی نماز میں کوئی خامی، نماز میں کوتاہی، نماز صحیح طریقے پر ادا نہیں کر رہا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور بے حیائی کے کام بھی کرے، نماز بھی پڑھے چوریاں بھی کرے، نماز بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اور بعض نے اس کا جواب دیا کہ بہت سے کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، جو رک جاتا ہے وہ رک گیا اور جو نہیں رکتا تو وہ اپنے کام جاری رکھتا ہے. تو قرآن مجید میں بہت سے کاموں سے روکا گیا ہے لیکن ہر آدمی ہر کام سے نہیں رکتا. لیکن بہرحال اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر ہم نماز کو صحیح طریقے پر قائم کریں، جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ایک دن نماز اس کو بے حیائی اور برائیوں سے بھی روک دے گی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کام بھی کرتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے. تو بعض نے جواب دیا کہ میاں نماز پڑھتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، اگر نہ پڑھے تو پتہ نہیں کیا کیا کام کرے. یعنی جو کچھ کرتا ہے سمجھ لو بہت کم کرتا ہے، اگر نماز نہ پڑھے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرے. اس لیے جو کچھ کرتا ہے غنیمت سمجھو کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی خرابیاں کم ہیں، ورنہ اگر نماز بالکل نہ پڑھے، مسجد میں ہی نہ آئے تو پتہ نہیں کیا کچھ خرابیاں ہوں. تو بہرحال نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر قائم کیا جائے. اسی طریقے سے اسی رکوع میں اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر اجمالی ایمان کافی ہے. یعنی یہ ایمان لانا کہ اللہ نے جو نازل کی تھی وہ کتاب برحق تھی، اس کے بعد جو اس میں تحریف ہو گئی، ترمیم ہو گئی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، اپنے من مانے جو ہے اس میں قوانین داخل کر دیے، تو اس سے ہم بری ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے نبیوں پر یہ کتاب نازل فرمائی تو اس میں جو کچھ تھا وہ حق تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بھائی اتنا ایمان کافی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو زمین اللہ کی بہت بڑی ہے، تو جہاں تمہیں موقع ملے وہاں عبادت کرو. اصل میں یہ اس وقت نازل ہوئی آیتیں جب مکے میں عبادت مشکل ہو گئی، کفار نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ بھائی چونکہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے تو تمہیں جہاں بھی آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا میسر آ سکے تمہیں چاہیے کہ وہاں چلے جاؤ. اگر مکے میں عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے, لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے, عبادت نہیں کرنے دیتے, ہجرت کرو. چنانچہ وہاں سے ہجرت ہو گئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. لیکن اس میں کچھ اشکالات انسان کو رہتے ہیں کہ ابھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے, راستے میں پتہ نہیں کیا واقعات پیش آ جائیں, موت آ جائے, اور جہاں جائیں وہاں جا کر پتہ نہیں ہے نوکری ملے نہ ملے, ملازمت لگے نہ ملے نہ لگے, تجارت کر سکیں یا نہیں کر سکیں, اور وہاں نہ جانے کیا کچھ پیش آئے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا, کل نفس ذائقت الموت. اس بات سے کیوں ڈرتے ہو کہ مر جاؤ گے, مر تو یہاں بھی جاؤ گے. یہ بتاؤ کہ اگر یہیں رہو گے تو کیا زندہ رہو گے؟ اگر طاعت کے کام کرتے ہوئے, نیک کام کرتے ہوئے, اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے موت آ جائے تو مسلمان کو تو یہ مطلوب ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو اور ہم وہ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے موت آ جائے, تو اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی. اس لیے اس سے مت ڈرو, موت تو آنی ہے. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت آ کر رہے گی چاہے ہم کہیں بھی رہیں, لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا ہمیں کہ اب یہاں سے جگہ چھوڑ دو تو اب چھوڑ دیں, اب چاہے اس حکم کو ماننے میں راستے میں موت آ جائے یا جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں جا کر موت آ جائے, تب بھی کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال مرنا تو ایک دن ہے, اور جتنا جس کا وقت ہے اس سے زیادہ کوئی آدمی دنیا میں رہ نہیں سکتا. جو رات زمین کے اندر آئے گی وہ زمین کے اوپر نہیں آ سکتی. بس یہ اگر ہمارا یقین ہو گیا تو انشاءاللہ پھر سر بیڑا پار ہو جاتا. اسی کو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. انسان مرنے اس کے لوٹائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ آئے بھی وہیں سے ہو لوٹائے بھی وہیں جاؤ گے. بھائی ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے اور جنت کی بادشاہت عطا فرما دی, پھر وہاں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا لیکن شیطان نے بہلایا پھسلایا, نتیجہ وہ کھا لیا, جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا میں بھیج دیا. تو اصل کیا ہے؟ اصل تو جنت ہے, وہیں سے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا, اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا, اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تینوں طریقے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, نہ وہ ماں باپ کا محتاج, نہ وہ ماں کا محتاج, نہ وہ باپ کا محتاج. اگر وہ چاہے تو بغیر اس کے جس طرح زمین سے چیزیں اگتی ہیں ایسے انسان بھی اگنے شروع ہو جائیں. اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے, اسباب کے تحت ہے سب کچھ. اس لیے عموم یہی ہے کہ اسباب کے تحت دنیا میں انسان آتا ہے, یعنی ماں باپ کا ملاپ, اس کے نتیجے میں نطفے کا ٹھہرنا, پھر ایک عرصے تک اس کی نشو نما, پھر دنیا میں آنا, پھر ایک خاص وقت تک دنیا میں رہنا, پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا, پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد عالم حشر اور عالم جنت اور دوزخ, یہ سارے اللہ نے عالم رکھے ہیں. تو یہ سب سلسلے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تم موت سے نہ ڈرو, تم جہاں سے آئے ہو تم ہم تمہیں وہیں لوٹا دیں گے. تو اصل تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ بھائی ہم جہاں سے آئے ہیں ہماری میراث جنت ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کے طور طریقے اختیار کرتی ہے تو اپنے ماں باپ کی وراثت پاتی ہے. تو اگر ہم نے صحیح طور طریقے اختیار کیے اس دنیا میں, کیونکہ یہاں ہم آئے ہیں امتحان کے لیے, کچھ وقت گزارنے کے لیے, اور جب یہ وقت گزر جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لیں گے. اسی لیے سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ, واپس چلو جہاں سے تم آئے ہو, اس حال میں کہ راضیت مرضیہ, اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. اللہ کرے کہ ہمیں مرتے وقت فرشتوں کا خطاب اس طرح کا نصیب ہو جائے. فرشتے جو ہیں جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اہل ایمان کی, اس وقت یہ خطاب کرتے ہیں کن سے؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, نیک روحیں ہوتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اخرج, نکلو تم کہاں دنیا میں پھنسے ہو. اور پھر جنت کی لائی ہوئی چیزیں کچھ دکھاتے ہیں تو وہ روح بے چین ہو جاتی ہے کہ بھئی دنیا سے بس نکلے کسی طریقے سے, کہاں ہم یہاں آ کے پھنس گئے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں. ہم تو یہاں الجھ گئے آ کر. ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی حقیقت، اس کی حیثیت نہیں. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کافروں کو ذرہ برابر بھی ادا نہ فرماتے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو کافروں کو خوب دیا ہے مسلمانوں سے ہی بڑھ کر، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ اہل ایمان کے لیے تو فرمایا کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، یہ تو مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، اور جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں عیش و آرام، عشرت اور مستیاں، مذاق، یہ سب چیزیں تو کافر کریں گے، اہل ایمان تو یہاں پر اس طرح سے رہیں گے جیسے جیل خانے میں رہتے ہیں. اب جیل خانے میں بھائی کیا ساری سہولتیں مہیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات نہیں ہوتی، بعض ایسے ہوتے ہیں قیدی کے جنہیں اے کلاس بھی مل جاتی ہے، اے ون بھی مل جاتی ہے، بی کلاس بھی ملتی ہے، لیکن بعض ڈی کلاس کے بھی ہوتے ہیں، بعض کی کوئی کلاس ہی نہیں ہوتی. تو دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم نے تو یہاں اسی طرح رہنا ہے. دنیا قید خانہ جو ہے، جب قید خانہ ہے تو یہاں پر اللہ ہمیں جس طرح بھی رکھیں ہم خوش رہیں. بس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مطابعت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ اگر ہماری موت اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے آ جائے، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر. لیکن خدا نہ کرے اگر ہماری موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور مر جائیں، گانے سن رہے ہیں اور مر جائیں، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے اور مر جائیں، یعنی غفلت کی حالت میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی موت سے کہ یا اللہ اس طرح سے موت آئے کہ جس میں تو راضی ہو. بس دیکھیں جو شخص اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ بچا کر قبر میں لے گیا وہ کامیاب، اور اگر ایمان سلامتی کے ساتھ بچا کر قبر میں نہیں لے گئے، ویسے چاہے ہم لینڈ لارڈ رہے دنیا میں اور جناب ملوں کے مالک رہے، اور یہاں پر ہمارے پاس بنگلے بھی رہے، کوٹیاں بھی رہیں، کاریں بھی رہیں، لوگ بھی جناب سلوٹ کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، بتائیے کس کام کی؟ سب کچھ اندر جانے کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالی جانتے. اس لیے کامیاب وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں تک تمہارا یہ اشکال ہے کہ بھئی دوسرے ملک میں جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں کیا یہ کہیں نوکری پہ جاتے ہیں؟ اللہ کے بندوں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اوپر بوریاں لاد کر چل رہے ہوں کہ صاحب اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ بلکہ خالی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. شیر کو دیکھ لیجئے، وہ بھوکا مرتا ہے، ہرن اپنا کھانا کھاتا ہے، شیر اپنا کھاتا ہے، چیتے کو وہ رزق عطا فرماتے ہیں، چونٹی کو وہ رزق دیتے ہیں، مکھیوں کو وہ رزق عطا فرماتے ہیں. تو اے انسان، ہم جب تمام کو رزق دیتے ہیں تو کیا تجھے بھوکا مار دیں؟ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے لیا ہو. تو جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لے لی تھی اس کو تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ذمے، اور جو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا تھا وہ ہم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو گویا ہمارا کام کیا ٹھہرا؟ عبادت اللہ کی کرنا، وہ تو ہم کرتے نہیں، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی رزق کی، اس کے لیے رات دن پریشان. اسباب کے درجے میں اس حد تک ٹھیک ہے کہ آدمی اس کی فکر کرے، کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن رات دن صبح و شام باوجود اس کے کہ لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس جمع بھی ہوں اور پھر بھی اسی تگ و دو میں کہ اور آ جائیں. آپ یقین کریں کہ آدمی کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے مرتا ہے، لے کے نہیں جاتا، زندگی میں کماتا ہے بہت لیکن چھوڑ کے مرتا. کس کے لیے مرتا؟ پیچھے والوں کے لیے. اب اس کے وارث نیک ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیک نہیں ہے تو وہ سارے کے سارا اپنے جانے وہ پیسے کن کاموں میں خرچ ہوں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی دنیا جب اللہ سے یہ طلب کرتا رہے کہ یا اللہ جب تک تو نے ہمیں زندگی یہاں کی رکھی ہے تو اس میں عافیت والی زندگی عطا فرما. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب تم سے سب سے زیادہ بہتر جو تم سے چاہتا ہے دعا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے عافیت مانگا کرو, کیونکہ عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, عافیت میں ساری خیریں آ جاتی ہیں, ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں, دین دنیا آخرت سب کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ یہ دعا سکھائی, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. بتائیے دین دنیا کی کوئی چیز رہ گئی اس میں؟ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو. لمبی چوڑی دعا نہ آئے تو اتنا کہتے رہا کرو, یا اللہ میں عافیت عطا فرما, یا اللہ میں عافیت عطا فرما. عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس لیے اللہ سے عافیت مانگو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی فکر مت کرو, رزق دینے والے تو ہم ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَقَائِيَ مِن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے جانور چوپائے ایسے ہیں جن جو اپنا رزق اپنے اوپر اٹھا کر نہیں چلتے بلکہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اور آخری آیت اس سورت کی, اس میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ہماری طرف آنے کی فکر کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, یعنی طریقے ڈھونڈتا ہے کہ میں اللہ کو پالوں, اللہ اور رسول کے طریقوں پر چلوں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ, ہم انہیں ہدایت دے دیتے ہیں. شرط کیا ہے؟ طلب شرط. ایک آدمی طلب ہی نہ کرے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر طلب کے بھی عطا فرما دیتے ہیں, لیکن اسباب کے درجے میں طلب کرنا ضروری ہے. ہم طلب کریں یعنی اس کے لیے کوشش کریں, محنت کریں. اب آج دنیا میں ہوتا کیا ہے, دکان کھولنے کے لیے فکر کرتے ہیں, رات سے فکر کرتے ہیں کہ صاحب صبح اٹھ کے اتنے بجے دکان پہ جانا ہے, اور ملازمین سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی 9 بجے آ کے کھول لینا دکان, خود چاہے 11 بجے جائے 12 بجے جائے, لیکن ملازمین کو کہہ دیتا ہے, فکر رہتی ہے اس کو. اور دنیا کے, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اور دین کے معاملے میں یہ کہ بس یہ دعا کریں, اس میں محنت کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, اس میں اسباب اختیار نہیں کرتے. یعنی اس کے لیے ہے کہ نیک صحبت اختیار کرو بھائی, صالحین کی صحبت اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ رب العزت بھی مل جائیں گے. آپ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سبزی مل جاتی, گوشت والے کے پاس جائیں گے گوشت مل جائے گا, اور بجری لینے کے لیے جائیں گے تو یقیناً بجری مل جائے گی, سیمنٹ کی دکان پہ جائیں گے سیمنٹ مل جائے گی, سریا لینے جائیں گے تو سریا مل جائے گا. لیکن ایسا تو نہیں نا کہ سبزی والے سے کہو کہ بھائی سریا دے دے 2.5 من تو وہ دے دے گا. جہاں جو چیز جس کے پاس ہے وہیں سے ملے گی, تو اللہ والوں کے پاس سے اللہ تعالیٰ ملے گی. ہم ڈھونڈیں گے کہیں اور تو کہاں سے ملیں گے, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, اللہ سے پانے کا, اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. ملنے والوں سے راہ پیدا کر, جو اللہ کے, اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہے, جو جانتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھو. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک دن انشاءاللہ ہمارا رنگ بھی بدل جائے گا, ہمارا ڈھنگ بھی بدل جائے گا, طور طریقے بدل جائیں گے. لوگ ایسے ہی تبدیل نہیں ہو جاتے, لوگوں میں تبدیلیاں ایسے نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اس قلب کا اثر دوسرے کے قلب پہ پڑتا ہے. جب کافر کے کفر کا اثر قلب پہ پڑتا ہے تو مومن کے ایمان کا اثر قلب پہ نہیں پڑے گا. آپ کسی نیک مسلمان کی صحبت اختیار کر لیں, انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا. لیکن اگر کسی شرابی کی صحبت اختیار کریں گے کیا ہوگا پھر؟ کسی زانی کی صحبت اختیار کرے آدمی, بدکار کی صحبت اختیار کرے, تو یقیناً اس کے رنگ ڈھنگ میں تبدیل ہو جائیں گے. تو صحبت بڑی چیز, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دیکھیے اگر ہم گلاب کے پھول کپڑوں میں ڈال دیں, صندوق میں بند کر کے رکھ دیں, کچھ دن کے بعد جب کپڑے نکالیں گے گلاب کی خوشبو آتی, کیوں؟ حالانکہ وہ خود گلاب کا پھول نہیں ہے, لیکن چونکہ کپڑوں نے صحبت اختیار کی گلاب کے پھولوں کی, تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی. اگر کوئی شخص لوہے کو آگ میں تپائے, لوہا جب ٹھنڈا ہو تو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو ہم آگ پر رکھ دیں اس کے بعد ذرا پکڑ کے دکھائیے, تو کچھ دیر جب آگ پہ صحبت اختیار کر لی تو وہ آگ ہی بن گیا. اب اگر کسی گھاس پہ ڈال دیں گے آگ لگ جائے گی, جھونپڑے میں ڈال دیں گے تو جھونپڑا جل جائے گا, کیونکہ اس نے صحبت اختیار کی ہے آگ کی. تو اسی طریقے سے جب اہل ایمان کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ایمان والوں کا یہ قلب کا جو اثر ہے وہ دل پر آئے گا. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت مزاج میں غصہ بہت, طبیعت میں غصہ بہت, کوئی حل تجویز فرما دیجیے. حضرت فرمایا کہ بھائی فلاں علاقے میں تمہارے علاقے میں فلاں صاحب رہتے ہیں اور ان کا کتب خانہ ہے, ان کی صحبت اختیار کرو. اب یہ ان کے پاس جاتے رہے, کچھ عرصے بعد خط لکھا کہ میں ایک عرصے سے ان کی صحبت میں آ رہا ہوں اور الحمدللہ اب طبیعت میں بڑا حلم بردباری اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم غصہ مت کیا کرو, اس کے باوجود جو ہے میرے اندر تبدیلی کیسے. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے قلب میں اللہ نے حلم بردباری رکھی ہے لہذا ان کے قلب کا اثر تمہارے قلب پر پڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمیں پانے کی فکر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ہم ان کو مل جاتے ہیں, ہم اپنے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کر دیتے ہیں. ان اللہ لا یحب وان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ قدردانوں کے ساتھ ہے, جو آدمی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں. اور اگلے سورہ روم میں اللہ نے اسی کو فرمایا کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا, دنیا داروں کا معاملہ یہ کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے لیکن وہ ہمارے آخرت غافل, آخرت سے بالکل غافل. دنیا کے بارے میں تو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا کہ صاحب کس طریقے سے دو اور دو چار ہوتے ہیں, چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں, رات اور رات دولت مند کیسے بنا جاتا ہے, کون سے طریقے اختیار کریں تو یہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر ان سے کہو آخرت کو حاصل کرنے کی کہ صاحب اس کے لیے تو دعا کر دیجیے, اس پر صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں ہم. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرمایا یا علمونا, جانتے ہیں ظاہر الحیات الدنیا, دنیا کی ظاہری زندگی کو. لیکن یہاں پر بھی اللہ نے ترکیب میں ایسا جملہ استعمال کیا کہ دنیا بھی پورے طور پر نہیں جانتے, دنیا کو بھی ہم یہ کہیں کہ ساری دنیا کا علم انہیں حاصل ہے, ایسا نہیں. لیکن جو تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے مطابق پوری پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے, وہ مانی آخرت غافل, آخرت سے بالکل غافل, اس کی فکر ہی نہیں کرتے. آج سب سے بڑی اگر کوئی فکر ہمیں جو ہے اگر ہوگی تو وہ صرف یہ کہ روٹی کہاں سے حاصل کریں, پیسے کہاں سے حاصل کریں, مال کہاں سے حاصل کریں, یہ فکر تو ہے. لیکن یہ فکر ہمیں نہیں ہے کہ بھائی ہم دین پر اپنے کیسے قائم رہ سکیں, کون سی تدبیر اختیار کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے, ایمان ہمارے سے جو ہے وہ ضائع نہ ہو, ہمارا ایمان, شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے, اصل اس کی فکر کرنی چاہیے. باقی چیزیں خود بخود انسان کو, جب اللہ جانوروں کو دیتا ہے, کتے اور بلیوں کو رزق دیتا ہے تو وہ انسانوں کو نہیں دے گا, جب اللہ کا یہ وعدہ ہے, بشرطے کہ اس وعدے پر یقین ہو, اعتماد ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے آج ہی, ان کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تھی اور چائے کا کپ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, اسی طریقے سے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تو پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے. کہنے لگے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تو بہرحال علاج کرایا جو کچھ کرانا تھا لیکن صحیح نہیں ہوا. تو کہا کہ ایک مرتبہ عمرے پر جب میں گیا تو میں نے رات دن جو ہے بس وہ یقین کی بات, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں زمزم علی ماں شوری بلا ہوں, زمزم جس مقصد کے تحت بھی ہوگے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرما دیں. فرمایا کہ بس میں نے دب ادب جتنے دن میں رہا زمزم سے خوب دھویا بھی اور زمزم خوب پیا بھی, استعمال بھی کیا, الحمدللہ جب آیا تو 10 گیلن کا جو کین تھا زمزم کا ہاتھ سے اٹھا کے لایا, جہاں میں ایک کپ بھی نہیں اس کو اٹھا سکتا تھا. بات ساری اعتماد و یقین کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اعتماد و یقین نہ ہو تو ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح, لیکن یقین اور اعتماد نہ ہونے کی بنا پر ہمیں صحت نہیں ہوتی, ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. اس لیے اس اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائی. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون, بلکہ دو آیتیں ہیں, یہ تین آیتیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام کوئی معمول اختیار کر رکھا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا معمول پورا نہیں کر سکا, یہ آیتیں پڑھ لے, اللہ تعالیٰ ان میں شمار فرما دے گا جو معمول کو پورا کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے صبح بھی شام بھی, تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ بھائی ابراہیم الذی وفا, ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو اپنے عہد کو اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. کیونکہ وہ ان آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو جو بعض اوقات آدمی صبح و شام کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, کچھ اور معمولات ہیں, اشراق پڑھتا ہے, چاشت پڑھتا ہے, کسی دن رہ گئے, اب اگر رہ گئے تو یہ آیتیں تلاوت کر لے بھائی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شمار فرمائے گا کہ جو اپنے معمولات پورے کرنے والے ہیں. فرائض و واجبات الگ چیز ہے, ان کو تو ادا کرنے سے ادا ہوں گی, لیکن نفلی عبادتوں کی بات کہ اگر اس میں کمی کوتاہی رہ جائے تو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیاً وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. یہ تینوں آیتیں تلاوت کر لیا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار فرمائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے والے. اسی طریقے سے اگلی جو سورت ہے سورہ لقمان, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا بھی ذکر فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حضرت لقمان کون تھے ان کے بارے میں اختلاف, بعض نے فرمایا کہ نبی تھے, بعض نے فرمایا کہ نبی تو نہیں تھے لیکن نیک صالح آدمی تھے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک آدمی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اور بعض نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ حکمتیں کہاں سے سیکھی, انہوں نے فرمایا کہ میں نے برے لوگوں کی صحبت سے سیکھی, یعنی جو چیزیں میں بروں میں دیکھتا تھا کہ بری ہیں وہ چھوڑتا جاتا تھا. آدمی اگر اصلاح کرانا چاہے تو بروں سے بھی کرا سکتا ہے, لیکن اس وقت جب دل میں اپنی اصلاح کی فکر ہو. تو اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھائی آدمی یہ شرابی ہے اور سب لوگ گالیاں بکتے ہیں کہ بڑا شرابی آدمی ہے, بدکار آدمی ہے, تو پتہ چل گیا کہ یہ بری چیز ہے, لہذا آدمی شراب چھوڑ دے, برائیاں چھوڑ دے. تو فرمایا کہ بھائی میں یہ دیکھتا تھا کہ جو چیزیں بروں میں موجود ہیں اور لوگ ان کی برائی کرتے ہیں تو میں وہ برائی چھوڑ دیا کرتا تھا. یا اسی طریقے سے اگر کوئی برائی مجھ میں تھی اور میں نے یہ سنا کہ بعض لوگ میرے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ہی فلاں برائی ہے, تو میں غور کرتا تھا اس میں کہ واقعتا یہ برائی مجھ میں ہے یا نہیں, اگر ہوتی تھی اس برائی کو میں چھوڑ دیتا تھا. ہم تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب مجھ میں اور برائی, میں تو بڑا پاک صاف آدمی ہوں, مجھ میں برائی کیسے ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں, آدمی یہ سمجھتا رہے کہ بھائی مجھ میں بڑی کمی اور کوتاہیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی عیون الناس کبیرہ. یا اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیجئے, یعنی ہمیں ہماری کوتاہیاں سامنے رہیں. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم فوراً یہ دل میں سوچیں کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں نماز میں, یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, ایک میں ہوں کہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی, میں صحیح عبادت نہیں کر سکتا. کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو رشک آنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے, اللہ مجھے بھی پڑھنے والا بنا دے. تو دوسرے کو آدمی بڑا سمجھے, اپنے آپ کو کمتر سمجھے اس سے. آج معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, دوسرے کو کمتر سمجھتا ہوں, تحقیر, اور اللہ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. آدمی اپنے آپ سے ہر ایک کو برتر سمجھے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی نظر میں کون محترم ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی نظر میں کون بڑا ہے. اس لیے دنیا میں چاہے کوئی کسی کو حضرت کہے, کوئی مولانا صاحب کہے, کوئی علامہ صاحب کہے, کوئی شیخ صاحب کہے, کوئی پیر صاحب کہے, ان چیزوں سے انسان کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کی نظر میں اگر آپ بڑے ہیں تو بڑے ہیں, ورنہ دنیا ساری آپ کو بڑا سمجھتے رہے لیکن اللہ کی نظر میں اگر تم بڑے نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو. اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ, اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا کر دے, یعنی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں, لیکن واجعل فی عیون الناس کبیرہ, لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے. وجہ کیا ہے, اگر لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے نہیں ہوں گے تو لوگ کوئی ہمیں گالی دے گا, کوئی برا بھلا کہے گا, لوگ ہمیں ذلیل کریں گے, جینا مشکل ہو جائے گا. ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ نیک صالح آدمی ہے, اس سے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں, اور ایک یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا خبیث آدمی. تو اس لیے جب کوئی شخص کسی سے یہ سنو کہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس پہ تکبر تو ہرگز مت کرو, البتہ فوراً شکر کرو, یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ کہ آپ نے لوگوں میں میرا اچھا ذکر رکھا ہے. ورنہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں بھائی بڑا ہی ذلیل آدمی جو جا رہا ہے نا, سامنے ملیں گے بڑے جھکے ملیں گے لیکن جاتے ہی دو چار گالیاں چھوڑیں گے زور زبردست, اور بس نہیں چلتا اس کو دو چار لگا بھی دیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے اگر کوئی آدمی ہماری تعریف بھی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. بعض حضرات نے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوتا ہے، تو بزرگوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ فوراً اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ یہ بڑائی میری نہیں ہے، اصل آپ کی بڑائی ہے، میں کیا چیز. کوئی آدمی کہے بھی بڑے خوبصورت ہیں آپ، فوراً اللہ کا شکر، یا اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے اچھا بنایا، ورنہ مجھ میں کیا میں خود تھوڑی بن سکتا ہوں اچھا، آپ نے میرے ناک نقشہ اچھا بنایا ہے، رنگ اچھا دیا ہے مجھے اور لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی سب آپ ہی کی تعریف، اس لیے فوراً شکر ادا کرے. کیونکہ کبر اور شکر دونوں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی میں تکبر بھی ہو اور شکر بھی کر رہا ہو. اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. کسی بھی معاملے پر جب دیکھو کہ لوگ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، لوگ جو ہے احترام کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپ کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہتے رہو زبان سے کہ اللہ سب آپ کی تعریف ہے، میں کسی قابل نہیں. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافے فرمائیں، دوسرا یہ کہ عجب اور کبر سے آدمی بچے گا، کیونکہ انسان کو کبر جو ہے وہ سر کے بل گرا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی اور بڑائی تو میری چادر ہے، جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو کبریائی صرف اللہ کو لائق ہے، بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے کہ اللہ آپ بڑے ہم کیا ہے. اس لیے اگر آدمی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی بڑے آدمی کا گارڈ لگ جائے، کسی بڑے آدمی کی رہنمائی شروع کر دے، مشیر بن جائے، وزیر بن جائے، کبھی نہ اکڑے، کبھی تکبر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ آپ نے یہ عہدہ دیا، میری رہنمائی فرمائی، اس عہدے کو میں لوگوں کی صلاح و فلاح میں استعمال کر سکوں. آدمی اللہ سے یہ مانگے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، جیسے کہ میں نے کیا کہ دانہ اور حکیم آدمی تھے، اور اسی طریقے سے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو علم نہیں، نہ کسی ولی کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی خطب کو، کسی نبی کو، کسی کو علم نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی. امکان تو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ بھائی بظاہر بادل آئے ہوئے ہیں، گڈھا ٹوپ، اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، امکان ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی ہوگی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور بارش نہیں ہوتی. اور اس شہر کا بے فیض بھڑکتا بادل ترد کی آگ کو اور بھی بھڑکا جائے. جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، جب ذرا تھوڑا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے تو ان کے ذرا دل کو دیکھو کہ ایسے لگتے ہیں شولے لپک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو دھوپ نکلتی ہے تو وہ خود بھی جل جاتے ہیں، بارش ہوتی ہی نہیں. موسم بڑا اچھا ہوتا ہے البتہ، تو یہ موسم اللہ کے اختیار میں ہے. اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ بادل بھی ہیں سب کچھ، بارش نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات دھوپ نکلی بھی ہوتی ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے اختیار. تو وینزل الغیث، یقینی اور قطعی علم اللہ کو حاصل. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی سے بھی اس حد تک بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر جنتی ہے یا دوزخی، مومن ہے یا کافر، پیدا بھی ہو سکے گا کہ نہیں، زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا. آپ ہم کہتے ہیں کہ صاحب آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، سب ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے لڑکا لڑکی، تو فقط لڑکا لڑکی تک مت رہیے بھائی، ماں لہو اما لیا، ساری چیزوں کو سوچیے. ڈاکٹر تو صرف یہ بتا دیتا ہے، اس میں بھی غلطی کرتا ہے بعض اوقات، الٹرا ساؤنڈ میں کی رپورٹ غلط ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہتے ہیں صاحب لڑکا ہے، پتہ چلا لڑکی ہوگی، اللہ کے اختیار میں. اور دوسری ایک بات بتا دوں یہاں میں، فنی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کی کہ علم غیب کسی کو نہیں. اگر کوئی شخص اسباب کے تحت اسے علم ہو جاتا ہے وہ غیب نہیں کہلاتا. مثلا کوئی آدمی آگے بتا دے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ فلاں جگہ پر دو آدمیوں کو دیکھا ہے تو میں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تو یہ غیب تھوڑی ہے، تو کسی نے بتایا تو پتہ چل گیا. غیب اسے کہتے ہیں جو بغیر بتائے پتہ چلے. اسی طریقے سے اسباب ظاہری اختیار کیے بغیر، مشینی اور آلات استعمال کیے بغیر اگر کوئی کہے کہ نہیں یقینی طور پر بھی لڑکا ہے تو علم غیب ہو گئی. لیکن اگر آلات کے تحت، آلات کے ذریعے سے آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اندر کا، جیسے الٹرا ساؤنڈ سے اندر کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ اندر کیا چیز ہے، پتھری ہے نہیں ہے، فلاں چیز ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ایکس رے کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، تو یہ غیب کیا ہوا؟ یہ تو آلات کے ذریعے سے انسان کو پتہ چل گیا، تو یہ علم غیب نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ویا علم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، صرف لڑکا اور لڑکی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ صحیح الاعضاء ہے یا نہیں، صحیح البدن ہے یا نہیں، کافر ہے یا مومن ہے، پیدا ہوگا یا مر جائے گا، اور دنیا میں کتنے عرصے زندگی گزارے گا، ماں باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا یا بدنامی کا سبب بنے گا، یہ ساری چیزیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. یہ بچہ ماں باپ کے لیے نعمت ثابت ہوگا یا جوتے برسانے کا سبب بنے گا، ایسا بھی تو ہوتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، نہ یہ الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل سکتا، نہ یہ ایکس رے سے پتا چل سکتا، نہ کوئی بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا. تو اسے فرمایا وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے کہ کس زمین میں مرے گا، آدمی رہتا کہیں ہے مرتا کہیں، ساری عمر کراچی میں رہتے رہے لیکن یہاں کے حالات خراب ہوئے تو پتہ چلے اسلام آباد بھاگ جاؤ جی، لیکن وہاں پر پتہ چلا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا. پروین شاکر کے بارے میں اخبار میں یہی آیا، یہاں سے بیچاری اسی لیے گئی کہ حالات خراب ہو گئے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو، موت اصل میں وہاں کی لکھی ہوئی تھی، یہاں کیسے مر سکتا تھا. حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے انسان کے روپ میں، ایک شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جو اسرائیل تھے موت کا جو فرشتہ ہے، اس نے اچانک اس آدمی کو دیکھا اور ایسے انداز میں دیکھا کہ اس کا دل گھبرا گیا. فوراً حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے. اب سلمان علیہ السلام کہیں اور، بیت المقدس، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت ادا فرمائی تھی کہ ہوائیں تابع تھیں، اس لیے سلمان علیہ السلام نے اس کے خواہش کے مطابق ہوا کو حکم دیا کہ بھائی شخص کو ہندوستان پہنچا دو. بہرحال وہ تو چلا گیا. کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد موت کا فرشتہ حضرت سلمان السلام کے پاس آیا، تو حضرت سلمان السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے لوگوں کو ڈراتے کیوں ہو، تم نے اس کو ایسے دیکھا کہ اس کا دل ڈر گیا، اور اس نے مجھے فوراً کہا کہ ہندوستان پہنچاؤ، تو میں نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا، تو کم از کم اس طرح سے تو مت دیکھا کرو. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں تو اس کی روح قبض کرنے آیا تھا اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے فلاں شخص کی، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے حیرت ہوئی اس کو دیکھ کر یہاں، کہ یہاں بیٹھا ہوا کیسے ہی، جب حیرت کے بعد میں نے اس کو دیکھا وہ ڈر گیا، میں کیا کروں. تو بات یہ ہے کہ کہاں کس نے مرنا ہے اللہ جانتے ہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات. اب دیکھیے اس کے اگر وہ اس کو فرشتے اللہ کے علم میں تو تھا کہ وہاں پر پہنچے گا، لیکن سبب کیا بن گیا کہ موت کے فرشتے کی نگاہیں ہی اس کے ڈرنے کا سبب بن گئے کہ جی مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دو، یہاں ڈر لگ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہاں موت منتظر. اس لیے ہمیشہ یہ طلب کرو کہ یا اللہ جہاں بھی مریں ایمان پہ خاتمہ ہو. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی موت تو ہم مانگتے ہیں لیکن وہاں بھی یہ مانگیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو. بھائی وہاں اور لوگ بھی مرتے ہیں جن کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے یا نہیں ہوں مسلمان، لیکن انتقال وہاں ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو پھر اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کراچی میں مرو یا کہیں بھی مرو، لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، اعمال اچھے نہ ہو، پھر چاہے مدینے میں مرو مکے میں مرو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مکے مدینے میں کافر مرے نہیں کسی زمانے میں؟ کتنے کافروں کی لاشیں دبی بھی ہیں قبروں زمین میں، لیکن محض یہ تو نہیں کہ مدینے میں مر گئے تو بس نجات ہو گئی. اصل ایمان پر خاتمہ ہے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا کامیابی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سر سے لے کے پیروں تک جتنی بھی بیماریاں جسم میں ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، لیکن بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، لیکن تو جانتا ہے یا اللہ. ساری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دے، جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں بعض خواہشیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، تو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک انہیں پہنچا دیجئے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک بچہ 9 سال کا بھی کہیں سے اغوا ہو گیا، مجھے ایک صاحب نے بتایا یہیں گلشن اقبال میں، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ بچہ جہاں بھی ہو عافیت سے ہو، خیر سے ہو، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اسے اپنے گھر پہنچا دے، عافیت کے ساتھ والدین سے ملا دے، اور اس کے والدین جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جن لوگوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو دل کو نرم کر دے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر پہنچا دے. اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی جس وجہ سے ہی پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.